الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاح المدعوة بارح المخلوقات جبار الأرضين والسماوات حمدا أبديا بأبديته وأبديا بأبديته والصلاة والسلام على أفضل الأوائل وأذل الدلائل مبدأ الأنوار الأزلي ومنتهى الخروج الكمالي وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ہماری گفتگو گزشتہ جمعے کو مسئلے تک پہنچی، وہ مسئلہ جادو، ذہانت، قیافہ، شوبدہ اور مجنون سے متعلق، کیونکہ آج ہمیں اپنی گفتگو ہر صورت میں اس موضوع کے اوپر ختم کر لینا ہے، اس لیے ہم گزشتہ مسائل کے ارادے کے بغیر آج کے پہلے مسئلے پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اگرچہ ابھی ایک مسئلہ پچھنا رہ گیا، یعنی کاروبار میں سود کا مسئلہ، اور انشاءاللہ آج کی تقریر میں یہ مسئلہ اختتام تک پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے اس مسئلے کو مکمل کر لیا جائے کہ وہ گزشتہ تقریر کے اختتام سے ابھی واقف ہوا تھا. بات اس مقام تک پہنچی تھی کہ جادو کے جس کے اندر شریعت کے اعتبار سے حقیقت، جادو کا سیکھنا، جادو کا سکھانا اور جادو کی تعلیم دینا اور جادو کرنا، صاف جادو جملوں کی مدد سے کیا جائے، یعنی الفاظ منہ سے نکال کر یا تحریر میں کچھ لکھ کر جادو کے نقش و نگار بنائے جائیں، یا کسی کی تصویر کھینچ کر اس کے اوپر جادو کیا جائے، یا کسی پر پھونک مار کر جادو کیا جائے، یا وہ جو گرہیں وغیرہ لگائی جاتی ہیں رسی کے اندر گرہیں لگا کر جادو کیا جائے، یا کسی پر مجسمہ یا گڑیا وغیرہ لے کر اس میں سوئی وغیرہ چبھو کر جادو کیا جائے. جادو اگرچہ ان تمام صورتوں اپنا اثر رکھتا ہے اور اثر دکھاتا ہے، لیکن کسی بھی قسم کا جادو وہ حرام ہے اگر وہ کسی انسان کو نقصان پہنچائے، جسمانی نقصان، مالی نقصان، یا کسی انسان کو ذہنی نقصان پہنچائے. جسمانی، مالی اور ذہنی نقصان اگر کسی انسان کو پہنچے تو اس صورت میں جادو کا کرنا، جادو کا کروانا، جادو کی اجرت لینا، جادو کی تعلیم دینا اور جادو کی تعلیم کو حاصل کرنا، یہ سب کا سب حرام ہے اور گناہ ہے. البتہ صرف ایک علم کی حیثیت سے جادو سیکھنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، جس کی تشریح ہم نے گزشتہ تقریب میں کر دی تھی کہ علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ جب بحیثیت ایک علم کے سیکھنے کے بعد آپ اس سے مومنین یا عام انسانوں کی فلاح اور بہبود کا کام لے کر. جادو کے ذمن میں ایک مسئلہ آتا ہے جنوں کو بلانے میں، اس کی تفصیل آ چکی کہ جن کو بلانے کا مسئلہ آقا خمینی کے نزدیک بالکل حرام، جن آ سکتے ممکن ہے لیکن حرام، اور آقا خمینی کے نزدیک اس میں اشکال ہے، لیکن اگر جنوں کو بلانے سے کسی انسان کو نقصان پہنچ رہا ہے تو یقیناً آقا خمینی کے نزدیک بھی وہ حرام ہے. اس کے بعد آئے تک کہانت، کہانت کے معنی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ کر، بہت باریک فرق ہے علم نجوم میں اور علم کہانت. علم نجوم کہتے ہیں کہ ستاروں کی مدد سے مختلف قسم کی پیشین گوئیاں کرنا، اور اسی سے ملتا جلتا ایک علم ہے علم کہانت. اس میں ستاروں کے علاوہ یہ سمجھ کر کہ جن آتا مجھے خبر دیتا، یا مختلف قدرتی چیزوں کو دیکھ کر کوئی مستقبل کی پیشین گوئی کا کرنا، یہ کہانت کہلاتا ہے. ستاروں کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے اگر کوئی پیشین گوئی کی جائے تو وہ بھی حرام ہے اور گناہ ہے. لیکن اس کی تھوڑی سی تشریح اور تھی، وہ بھی گزشتہ تقریر میں آ گئی. اب آئیے آج کے پہلے مسئلے نجوم کا. پانسٹری کا مسئلہ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہم حل کریں گے، اور ان شاء اللہ اس کے بعد آئے گا. علم نجوم، ستاروں اور سیاروں کی مدد سے اس قسم کی پیشین گوئی کرنا، اس سال سردی زیادہ ہوگی یا گرمی زیادہ ہوگی، کاروبار جو ہے وہ زیادہ ترقی کرے گا یا کاروبار جو ہے اس میں نقصان ہوگا، چیزوں کی قیمت بڑھے گی یا چیزوں کی قیمت گھٹے گی، اس سال بارشیں زیادہ ہوں گی یا بارش کم ہوگی، آندھیاں زیادہ آئیں گی یا آندھیاں کم ہوں گی، اس قسم کی اطلاعات کا لوگوں تک پہنچانا اور اس کی بیس ستاروں کو بنانا، کہ ستارہ ہے یا سیارہ، کہ مثلا آپ کا ستارہ فلاں ہے آپ کے لیے کاروبار نقصان دہ، اور فلاں کا ستارہ اچھا ہے وہ کاروبار کر سکتا، یا یہ کہنا کہ اس سال کا ستارہ خراب ہے اگلے سال کا ستارہ اچھا ہو جائے، ہر ایک کا الگ الگ ستارہ بتانا یا پورے سال کا ایک ستارہ بتانا، یہ حرام ہے، اس کا اطلاع دوسروں تک پہنچانا، یعنی اس کی اطلاع دوسروں تک پہنچانا سب حرام ہے، اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ اثر جو ہے وہ ستارہ دکھاتا ہے، کہ میرا ستارہ عطارد ہے اس لیے میرے اوپر یہ اثر ہوگا، اگر اس یقین کے ساتھ آپ یہ اطلاع دوسروں تک پہنچائیں یا اس یقین کے ساتھ آپ یہ اطلاع حاصل کریں اخبار سے، ریڈیو سے، ٹی وی سے یا کسی ذریعے سے کہ چونکہ میرا ستارہ کھلا ہے اس لیے اس کا نقصان، اس کا اثر مجھ تک پہنچے گا، تو یہ پہلے حرام، یا یہ سمجھنا کہ ستارہ اور خدا، خدا اور ستارہ ان دونوں کی طاقتیں مل کر مجھ پر اثر کریں گی، یہ بھی حرام، لیکن اگر آپ کا اعتقاد نہ ہو ستاروں پر بلکہ خالی آپ تفریح کے لیے، لطف لینے کے لیے، پڑھ کر مذاق اڑانے کے لیے اس علم کو سیکھیں یا ان اطلاعات کو پڑھیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، اگر یقین یہ ہو کہ تمام چیزوں کا اختیار ذات واجب ہو، اور اگر آپ کا اعتقاد یہ ہے کہ ستارے یہ سیارے بھی اثر ڈالتے ہیں انسانوں پر یا دنیا کے حالات پر، تو اس صورت میں علم نجوم کا سیکھنا، اس کی اطلاع دوسروں تک پہنچانا یا اس اطلاع پر یقین کرنا، یہ سب کا سب پہلے حرام بھی ہے اور گناہ کبیرہ بھی ہے۔ علم نجوم کے بعد ایک اور مسئلہ آتا ہے جسے کہتے ہیں قیاسے کا مسئلہ، آج کل تو یہ موجود نہیں ہے لیکن ایک سرسری مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے، ہم آپ کو بتا دیں، پہلے زمانے میں عام طور پر یہ رواج کہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر یہ فیصلہ کیا جاتا تھا کہ یہ لڑکا کس کا لڑکا ہے، یہ پرانے زمانے میں بہت زیادہ رواج تھا کہ اگر کبھی کسی بیٹے کے، کسی لڑکے کے بارے میں شک ہو گئے کہ ان تین چار پانچ آدمیوں میں سے کس کا لڑکا، تو شریعت نے یہ طریقہ بتایا، اس کی وضاحت زیادہ اس وقت مناسب بھی نہیں، کہ جس کے گھر میں لڑکا پیدا ہو لڑکا اس کا کہلائے گا، چاہے لڑکے کو پیدا کرنے والی کتنے ہی آدمیوں کے تصرف میں کیوں نہ آ چکی، لیکن پہلے زمانے میں یہ رواج تھا کہ لڑکا پیدا ہوتا تھا تو اس وقت ان تمام آدمیوں کو کہ جن کے بارے میں انسان ہوتا تھا کہ یہ اس کے باپ ہو سکتے ہیں بلایا جاتا تھا، اور بلانے کے بعد ایک قیافہ شناس ہوتا تھا، وہ چہرہ شکل و صورت دیکھ کر فیصلہ کرتا، تو اس قسم کا علم حاصل کرنا یا اس قسم کے علم سے کہ جس سے آپ یہ پہچان سکیں کہ یہ بیٹا کس کا بیٹا، اس قسم کے علم کو دوسروں تک پہنچانا یا اس قسم کے علم کی مدد سے فیصلہ کرنا، وہ بھی حرام ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں دو تین علم، ایک ہے علم الید، یہ پانسری، ایک آتا ہے علم اعداد کہ ہر انسان کا ایک عدد ہے اس کا کتنا اثر ہوگا، اسی طرح سے ایک آتا ہے رنگ کہ ہر انسان کا ایک خاص مخصوص رنگ ہے، ہر انسان کے نام سے وابستہ اس رنگ کا اس کے اوپر کیا اثر ہو، اور علم قیافہ کچھ صورتوں میں آ جاتا ہے کہ چہرے پر یہاں پر تل ہے تو کیا آپ کی قسمت میں فرق پڑے گا، ہاتھ پر تل ہے تو کیا فرق پڑے گا، اگر انگلیاں، اگر ناخن آپ کے لمبے ہیں تو کیا اثر ہوگا، گول ہیں تو کیا اثر ہوگا، یہ تمام سے تمام کلو علم پامیسٹری ہو، علم آزاد ہو، یہ رنگوں کے ذریعے سے مستقبل کی پیشین گوئی کرنا ہو یا ایسے قسم کی جتنے ہیں، ان سب کی بنیاد یہ کہ اگر آپ کا اعتقاد ہو کہ یہ چیزیں واقعان اپنا اثر رکھتی ہیں اور جو کچھ ہے وہ اختیار اس ہاتھ کی لکیر کو، کہ اگر ہاتھ کی لکیر یہ کہتی ہے کہ میری عمر لمبی ہو تو اگر خدا بھی چاہے تب بھی ہاتھ کی لکیر کی بات صحیح ثابت ہو، اگر اتنا آپ کا اعتقاد ہے تو اس صورت میں ان تمام کے تمام علوم کا سیکھنا بھی حرام اور ان پر اعتقاد رکھنا بھی حرام، لیکن اگر آپ کا اس پر اعتقاد بالکل نہ ہو بلکہ وقت گزارنے کے لیے یا صرف ایک جائزہ لینے کے لیے کہ یہ علم ہمارے بارے میں کیا بتاتا ہے، لیکن حقیقتا آپ کا اعتقاد خدا کی ذات پر، اور اگر آپ کو اطلاع دی جائے کہ آپ کا ہاتھ یہ کہتا تو آپ کے ذہن میں خیال یہ پیدا ہو کہ جو کچھ کہتا ہے کہتا رہے لیکن اصل اختیارات خدا کی ذات میں، تو اگر آپ کے دل میں خدا کا تصور اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز پر اثر خدا کے احکامات کا ہوتا ہے، تب ان علموں کو آپ سیکھ بھی سکتے ہیں اور اس علم سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں جائزہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس پر اعتقاد رکھنا حرام، اور اگر آپ کو پہلے ہی سے پتہ اگر آپ کو پہلے ہی سے پتا ہے کہ نہیں میرا اعتقاد اس کے اوپر ہوگا تو اس صورت میں اس علم کو ابتدا ہی سے سیکھنا ہی آپ کے لیے حرام، اور آپ نہ سیکھ سکتے ہیں نہ اپنا ہاتھ کسی اور کو دکھا سکتے ہیں۔ ہر انسان اپنی فطرت کے بارے میں آگاہ، اگر آپ کو پتا کہ میں کسی کو اپنا ہاتھ دکھاؤں گا وہ جو کچھ بتائے گا مجھ کو اس پر اعتقاد ہو جائے گا، اس صورت میں اس علم کا سیکھنا بھی حرام، اپنے لیے اور کسی اور کے سامنے اپنا ہاتھ پیش کرنا بھی حرام۔ لیکن اگر آپ کا ایمان خدا پر اتنا کامل کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ علم العدد، میرا عدد جو بتائے میرا بھروسہ خدا پر ہوگا، میرا ستارہ جو بتائے میرا بھروسہ خدا پر ہوگا، میرے ہاتھ کی لکیریں جو بتائے میرا تمام تر توکل و اعتماد خدا پر ہوگا، اس صورت میں آپ کے لیے علوم کا سیکھنا جائز ہے، ان علوم کا سیکھنا جائز ہے اور اس سے وقت گزارا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسے آدمی کو نہیں بتا سکتے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ اس پر اعتقاد رکھے۔ یہ ہو گیا ان تمام علوم کا مسئلہ۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور وہ مسئلہ آپ نے سے بہت سے نے پوچھا، وہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے اسکالرشپ ملا کسی کو، حکومت کی طرف سے کسی کو کوئی انعام ملا، حکومت کی طرف سے کسی کو کوئی جائیداد یا کوئی پیسہ یا کوئی رقم ملا۔ اگر ظالم حکومت، عادل حکومت کا تو خیر مسئلہ بالکل صاف اور آسان ہے، عادل حکومت آپ کے علم میں ہوگا کسے کہتے ہیں؟ عادل حکومت وہ کہ جسے امام زمانہ یا ان کے نائب چلائے، بس اس کے علاوہ جتنا ہی متقی آدمی حکومت چلائے گا وہ ظالم کی حکومت کہلائے۔ تو ظالم کی حکومت میں اگر کسی کو کوئی مالی فائدہ پہنچایا جائے، چاہے وہ جائیداد کی شکل میں ہو، زمین کی شکل میں ہو، یا پیسے کی شکل میں ہو، تو اس چیز کو ہم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور عام طور پر پیش آتا رہتا ہے۔ اور اسی میں ایک وہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جائیداد نیلام کی جاتی ہے، یا گاڑیاں آ گئی کسٹم میں نیلام ہو رہی، کسٹم میں سامان آیا وہ نیلام ہو رہا، یا کسی کا مکان حکومت نے ضبط کر لیا ٹیکس نہ دینے کی بنا پر، بعد میں اس کو نیلام کیا۔ یہ سارے مسئلے اس ایک مسئلے میں آ رہے ہیں کہ جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ظالم حکومت سے ملنے والے تمام تحفے، تمام عطیے، تمام رقمیں، وہ تمام کی تمام آپ کے لیے جائز ہیں اور حلال ہیں، اگر آپ اس کو اس حکومت کی اجازت سے لیتے ہیں۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے، ہم نے اس کی تجویز بھی کی تھی کہ حکومت کے کنٹرول میں جتنی چیزیں، چاہے وہ حکومت ظالم حکومت، اور خود آپ کو پتا ہو کہ اس نے بہت سی رقمیں اور بہت سی جائیداد ظلم کے طریقے سے ہتھیائی، تب بھی ایک ظالم حکومت کے ہاتھ میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ان سب کو بغیر حکومت کی اجازت کے آپ حاصل نہیں کر سکتے، اور اگر حکومت کی طرف سے اجازت مل جائے تو آپ اس چیز کو لا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس کے مالک بن جائیں۔ اگر بھی آپ کو پتا کہ یہ حکومت جس پیسے میں سے مجھے اسکالرشپ دے رہی اس میں حرام کا پیسہ شامل، اگر بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ حکومت مجھے زمین کا ایک ٹکڑا دے رہی اور اس کے پاس حرام طریقے سے بھی کھینچی ہوئی یا دی ہوئی بہت ساری زمینیں موجود، پھر بھی وہ جو چیز آپ کو دیتی آپ اس کی اجازت کے ساتھ حکومت ظالم سے ہر چیز کو وصول کر سکتے ہیں، جب آپ لے لیں تو وہ آپ کی ملکیت بن جائے گی اور آپ اسے استعمال کریں، یہ پہلا مسئلہ۔ لیکن اس کے اندر ایک ضمنی مسئلہ پیدا ہوتا ہے سوائے ایک صورت، اور وہ صورت یہ کہ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ جو چیز مجھے دی گئی یہ چیز غصب کی گئی، یعنی آپ کو پتا چل جائے کہ بے عین ہی یہی چیز کسی مسلمان کا مال اور حکومت نے اس مال کو اس سے چھینا ہے اور اپنے کنٹرول میں لے اب مجھے واپس کر رہی، تو اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ چیز جو مجھے دی جا رہی، دو الگ الگ مسئلے، ایک حکومت بطور مثال اس کے پاس 50 مکانات اور آپ کو یہ پتا ہے کہ 50 مکانات میں سے کچھ حکومت نے تعمیر کرائے، کچھ حکومت نے خریدے ہیں اور کچھ حکومت نے زبردستی ان کے مالکوں سے چھین کر لیے۔ اب اگر ان 50 میں سے کوئی مکان آپ کو دیا جا رہا تو آپ حکومت کی اجازت سے اس کو لے سکتے ہیں، بغیر اجازت کے نہیں، حکومت کی اجازت سے اسے آپ لے سکتے ہیں اور لینے کے بعد آپ اس کے مالک بن جائیں گے، جبکہ آپ کو پتا کہ جتنے حکومت کے پاس مکانات ہیں 50 کے ساتھ ان کے اندر ایسے مکانات بھی ہیں کہ جو حرام طریقے سے حاصل کیے، لیکن آپ لے سکتے ہیں۔ البتہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ جو مکان مجھے دیا گیا ہے یہی مکان کسی سے ظلم کے طور پر کھینچا گیا، کسی سے ظلم کے طور پر اب دیا گیا، اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یہ والا مکان جو مجھے دیا گیا، تو دو الگ الگ مسئلے ہیں، ایک یہ کہ 50-60 ہے اس کے پاس مکانات، اس میں کچھ ایسے ہیں کہ جو حکومت نے حلال اور جائز طریقے سے حاصل کیے، کچھ زبردستی حاصل کی اور ایک مکان آپ کو دے دی۔ اب آپ کو یہ پتا نہیں کہ مجھے جو مکان ملا ہے یہ ظلم سے حکومت نے حاصل کر کے دیا یا جائز طریقے سے حاصل کر کے دیا، آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ آپ کو پتا کہ حکومت کے خزانے میں لاکھوں روپے جمع، اس میں حلال طریقے سے بھی آئے ہیں اور زبردستی ظلم کر کر کے لوگوں سے وصول کر کے بھی جمع کیے گئے. اب اس میں سے اگر آپ کو اسکالرشپ ملتا یا کوئی انعام ملتا تو آپ اس کو شوق سے لے سکتے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر آپ کو یہ پتا کہ یہ 10,000 جو ابھی میرے ہاتھ میں دیے جا رہے ہیں یہ وہی 10,000 ہیں جو فلاں مسلمان سے چھین کر لائے گئے. یہ تصور اگر کہ بہت مشکل ہے لیکن بالفرض محال کہ یہ وہی پیسے ہیں کہ جو ایک مومن سے چھین کر لائے گئے یہی مجھے دیے گئے. تو اب اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ چیز جو میرے ہاتھ میں آ رہی یہ کافی اہم مسئلہ ہے, اس پر غور کریں کیونکہ اس کا نتیجہ بڑا خطرناک اور سخت. اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یہ چیز جو مجھے دی جا رہی یہ کسی مومن یا کسی مسلمان کی چیز ہے, یہی چیز بے عینی, تو اس صورت میں آپ اس کو حکومت سے نہیں لے سکتے, لے نہیں سکتے. یعنی نہ لینا بہتر, حرام نہیں ہے, لے سکتے لیکن نہ لینا بہتر. اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ چیز جو حکومت نے مجھے دی یہ غصبی چیز کسی مسلمان کی چیز ہے جسے حکومت نے زبردستی اپنے قبضے میں لے لی, مثلا کسٹم میں نیلام ہوتا ہے یا جائیداد کا محکمہ جو ہے نیلام کراتا ہے, اب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ وہ چیز ہے جو کسی مسلمان سے جبرن چھینی گئی, اس نے پیسے ادا کیے لیکن پیسے ادا نہ کرنے کی بنا پر اس سے چھینی گئی اور نیلام ہو رہا, اب آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس چیز کو حکومت سے وصول نہ کریں. اب اگر آپ وصول کر لے نہیں کرتے ہیں تو مسئلہ تھا, اور اگر وصول کر لیتے ہیں تو آپ نے حرام نہیں کیا لیکن اب آپ پر ایک ذمہ داری آ گئی. وہ ذمہ داری کیا آ گئی کہ یہ جس کی چیزیں اسے جا کر پلٹا لیں, یہ آپ کی ذمہ داری آ گئی. اسی لیے کہا گیا کہ بہتر ہے کہ نہ, لیکن اگر آپ نے لے لیا تو ٹھیک ہے کوئی حرام کام نہیں کیا, لیکن اب فوراً یہ واجب ہو گیا کہ یہ چیز جو آپ نے ہو سکتا ہے کہ پیسے خرچ کر کے حاصل کی ہو, اس چیز کو اس کے اصلی مالک تک آپ لوٹائیں, یہ آپ کے لیے واجب ہے. تو مسئلہ ایک مرتبہ دوبارہ ہم بتا دیں تاکہ واضح ہو جائے کہ حکومت اگر کوئی چیز بھی کسی بھی شہری کو انعام میں دیتی جبکہ اس شہری کو پتا ہے کہ حکومت کے پاس حلال و حرام ہر طرح سے چیزیں شامل ہیں, اور یہ مکان مل رہا ہے حکومت کے پاس حلال مکان بھی ہیں حرام مکان بھی, لیکن یہ نہیں پتا کہ جو چیز میرے پاس آئی یہ اس حلال میں سے ہے یا حرام میں سے, تو اس کو لینا بھی جائز, اس کو استعمال کرنا بھی جائز, اور خود اس کے مالک بن کر اس کو کسی تھرڈ پارٹی کے ہاتھوں فروخت بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ جو چیز مجھے دی گئی یہ چیز بالکل یہی بے عین ہی یہی چیز کسی مومن یا مسلمان سے چھینی گئی تو آپ کے لیے نہ لینا بہتر ہے, اور اگر آپ لے لیں تو اب ضروری ہے کہ آپ اس کو اس کے اصلی مالک تک پلٹائیں, نہ آپ اس کے مالک بنیں, نہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, نہ آپ اس کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں, نہ آپ اپنے تصرف میں لا سکتے ہیں. چیز آ گئی, آنے کے بعد اب اسے اصلی مالک تک پلٹا لیں. اب اگر آپ کو پتا ہے کہ اس کا اصلی مالک کون تھا تو یہ جا کر اس کو دے دیجئے, معاملہ ختم ہو, اور اگر آپ کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس کا اصلی مالک کون ہے, یہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ اصلی مالک کون ہے, تو اس صورت کے اندر اکثریت میں دو اصطلاحات ہیں, ذرا موٹی اصطلاحات ہیں لیکن سن لیں, شاید نہیں بلکہ یقیناً آگے چل کر بہت کام آئیں گے. ایک لفظ ہے شریعت میں جسے کہتے ہیں محصور جماعت, محصور, اور ایک ہے غیر محصور. یہ لفظ یوں تو بہت استعمال ہوتا ہے اخبارات میں لیکن شریعت میں اس کے کیا معنی, شریعت میں اس کے معنی یہ کہ جب ایک چیز 4, 5, 6, 7, 10, 8, 10, 50, 60 میں مشتبہ ہو جائے کہ اس کا مال ہے یا اس کا مال ہے یا اس کا مال ہے, تو اگر وہ لوگ اتنے کم 8 ہوں 10 ہوں 12 ہوں کہ انسان ہر ایک سے آسانی سے کانٹیکٹ کر سکے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ گروہ محصور ہے, چھوٹا گروہ ہے, اور اگر اتنے سارے لوگ ہوں کہ جن سے رابطہ قائم کرنا ایک عام آدمی کے لیے ناممکن ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ غیر محصور گروہ ہے. تو اب یہ چیز جو آپ کے پاس آئی اگر غصبی نہیں ہے تو آپ کی ہو, غصبی ہے تو آپ لیتے ہی نہیں, لے لیا تو اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ اسے اس کے مالک تک پلٹا, اگر معلوم ہے کہ کون مالک ہے اس کے حوالے کر دیں, معلوم نہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مالک محصور ہے یا غیر محصور. مثلا یہ چیز ایک مکان, اب آپ کو پتا نہیں کہ کس کا ہے لیکن اتنا یقین ہے کہ ان 25 میں سے کسی ایک کا ہے, یا مثلا ایک کارخانہ آ گیا آپ کے پاس, آپ کو پتا نہیں کہ اس کا مالک کون تھا لیکن یہ 25-30 آدمیوں کے کارخانے نیشنلائز کیے گئے, ان میں سے کوئی ایک اس کا مالک ہو, میں نہیں آپ کو نام نہیں پتا لیکن اتنا پتا ہے کہ یہ 20-25 آدمی ہے کہ جن سے کانٹیکٹ کرنا انسان کے لیے آسان ہے. تو اب آپ کیا کریں گے, اب یہ کریں گے کہ ہر ایک کے پاس جائیے, اس کو اپنا کیس بتائیے کہ دیکھیے میں نے ایک چیز لے لی ہے حکومت سے, آپ میں سے کسی ایک کی یہ چیز مجھے نہیں پتا, آپ لوگ آپس میں طے کر کے مجھے بتا دیں کہ میں اس چیز کو کس کے حوالے کروں, ان سب کو راضی کریں, اگر سب راضی ہو جاتے ہیں تو جیسا وہ لوگ کہیں اس کے مطابق یہ چیز آپ ان کے حوالے کر دیں, اور اگر وہ راضی نہیں ہوتے تو اب آپ کوڑا ڈالیں گے, پرچی ڈالیں گے 25 کا نام لکھ کر, 20 کا نام لکھ کر, 10 کا نام لکھ کر, جس کا نام نکلے یہ اس کے آپ حوالے کر دیں, تو وہ چیز جو آپ کے ہاتھ میں آئی اگر اس کا مالک پتا ہے تو فوراً جا کر حوالے کر دیجیے, مالک نہیں پتا لیکن 10, 15, 20 کتنے آدمیوں میں سے کوئی ایک مالک ہے کہ جن کے پاس جانا اور جن سے کانٹیکٹ کرنا آسان ہے, تو ان سے رجوع کریں اور ان کو بتا دیجئے صورتحال اور کوشش کیجئے کہ وہ ایک نتیجے پر پہنچ جائیں. اگر ایک نتیجے پر پہنچ جائیں کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے حوالے کر دیں گے ہم طے کر لیں گے, یا یہ کہ اس کے حصے کر دیجئے, یا یہ کہ یہ ہم 25 کے نام کر دیجئے, یا یہ کسی ایک کو دے دیں, جیسا بھی وہ کہیں آپ عمل کیجیے. اور اگر وہ راضی نہیں ہوتے, ہر ایک کہتا ہے کہ مجھے دیجئے, تو اب آپ قرعہ ڈالیں گے اور قرعہ ڈال کر جس کا نام نکلے اس کے حوالے کر دیں, آپ کی ذمہ داری ختم. یہ مسئلہ کارخانے کے لیول پر بھی ہے اور بہت چھوٹے لیول پر, ایک قلم آپ کو انعام میں ملا, ایک رومال آپ کو حکومت کی طرف سے انعام میں ملا, وہاں بھی یہی مسئلہ آتا. چھوٹے سے بڑے تک مسئلہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اور باقی اس سے موارد آپ کو نکال سکتے. لیکن اگر وہ چیز آئی اور آپ کو پتا نہیں کہ کس کی وہ چیز, ہزاروں آدمی جو ہیں اس ملک میں ہیں, آپ کو پتا نہیں کہ حکومت نے یہ چیز کس سے ہتھیائی تھی, کس سے کھینچی تھی, کس سے چھینی تھی, تو اب آپ کیا کریں؟ تو اب آپ غور کریں, اگر آپ کو یقین ہو کہ کچھ عرصے کے بعد تحقیق کر کے میں مالک کا نام ڈھونڈ سکتا ہوں تو تحقیق کریں. اگر آپ کو یقین کہ ٹھیک ہے ایک پنجاب میں ایک زمین آپ کو ملی, اب 4 کروڑ یا 3 کروڑ وہاں کی آبادی ہے, آپ کو پتا نہیں کہ یہ کس کی زمین, لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ ابھی نہیں تو 10 مہینے بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد میں اس کے مالک کو تلاش کر لوں گا. اگر آپ کو یہ یقین تو شریعت یہ کہتی ہے کہ انتظار کریں اور مالک کا نام معلوم کر کے اس کے حوالے کریں. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں جاؤں تحقیق کروں معلوم کروں اور کتنے لوگوں سے معلوم کروں, یعنی ناممکن نظر آئے مالک کا پتا چلنا, تو اب آپ حاکم شرع کی رضامندی اور مرضی سے اس چیز کو آپ صدقہ کر دیں گے اور فقرا میں مساکین کے اندر اس چیز کو تقسیم کر دیں گے. یہ سارا کا سارا مسئلہ پیدا ہوا کہ آپ نے ایسی چیز کیوں نہیں حکومت سے جو قصدی ہے. اسی لیے کچھ علماء نے کہا ہے کہ ایسی چیز کا لینا ہی حرام, اور کچھ نے کہا کہ نہیں جائز ہے, لیکن جائز ہونے کے بعد اتنی ساری مصیبتوں میں آپ پڑ جائیں گے, اس سے بہتر کہ اس چیز کو بالکل ابتدائی سے نہ لیا. اب آئیے اس کے اگلے مسئلے پر ہم اپنی گفتگو کو لے جائیں. یہ تو ہو گیا اگر حکومت کوئی چیز آپ کو دے, اور اب اس کے بعد کا مسئلہ ہے کہ حکومت سے کوئی عہدہ قبول کرنا یا حکومت کی ملازمت کرنا. یہ سرسری طور پر اس سے پہلے آ چکا ہے. ملازمت کی 2 قسمیں. ملازمت کی ایک قسم تو وہ ہے کہ جس میں آپ با اختیار ہوتے ہیں, آپ کے پاس کچھ اختیارات ہوتے ہیں. خاص طور پر یہ 3-4 اختیار, لوگوں کو سزا سنانے کا اختیار, لوگوں کو کسی چیز کا پابند کرنے کا اختیار, اور لوگوں سے مالی طور پر کوئی ٹیکس لگانے یا ٹیکس وصول کرنے کا اختیار. یہ 3-4 عہدے شریعت میں بڑے سخت سمجھے گئے. تو وہ عام عہدے, وہ عہدے جس کے اندر انسان بالکل بے اختیار ہے, مثلا ایک کلرک ہے یا ایک آفس کا انچارج ہے, ان عہدوں کی بات نہیں, وہ تو بالکل جائز. وہ عہدے کہ جس میں انسان کے پاس کچھ اختیار آ جاتا ہے, کسی کو سزا دینے کا, کسی کو کسی چیز کا پابند کرنے کا, یا کسی سے پیسے دینے کا, کسی کو پیسہ دینے کا یا کسی سے پیسہ لینے کا, یہ 3-4 اختیار. تو ایسے اگر ایسا کوئی عہدہ آپ کو مل رہا ہے تو وہ ظالم حکومت سے وصول کرنا یا حاصل کرنا پہلے حرام. ظالم حکومت سے کوئی عہدہ لینا پہلے حرام ہے سوائے 2 صورت. 2 صورتوں میں تو جائز ہے ورنہ باقی ہر صورت میں حرام. تو 2 صورتیں کیا ہیں؟ پہلی یہ کہ آپ کو مجبور کیا جائے, حکومت آپ کو مجبور کرے اور آپ کو جسمانی مالی یا عزت کا نقصان پہنچا. آپ کو پتا ہے کہ اگر میں یہ عہدہ قبول نہیں کرتا تو یا تو مجھے مالی نقصان پہنچائے گی حکومت. مالی نقصان یہ نہیں کہ تنخواہ رک جائے گی, نہیں, کچھ جرمانہ کر دے گی, کوئی چیز ضبط کر لے گی, کچھ اس قسم کی باتیں کرے گی کہ مثلا کاروبار میں رکاوٹ پیدا کرے گی, جہاں میں ملازم ہوں وہاں سے مجھے نکال دیا جائے گا, اس قسم کی کوئی بات نہیں کہ کوئی مالی نقصان پہنچائے یا جسمانی نقصان پہنچائے کہ قتل کر دیا جائے گا, گرفتار کر دیا جائے گا, ملک بدر کر دیا جائے گا, ستایا جائے گا, کوئی جسمانی نقصان یا عزت کا نقصان, میری توہین ہوگی, بے عزتی ہوگی, باپ یا بھائی, قریبی رشتے داروں میں سے کسی کو حکومت پکڑ کر لے جائے گی تو قریبی رشتے دار. تو اگر کبھی کسی مومن کے مالی جسمانی یا ذہنی نقصان کا امکان, تو وہ حکومت وقت سے عہدہ قبول کر سکتا ہے کہ جس کے اندر اسے یہ اختیارات مل جائیں کہ وہ دوسروں کو کوئی سزا سنا سکے یا دوسروں سے ٹیکس لے سکے یا دے سکے. پہلی تو یہ صورت کہ آپ کو مجبور کیا جائے تب آپ لے سکتے ہیں, اور دوسری یہ صورت کہ اگر آپ مومنین کی مدد کرنا چاہتے ہیں, آپ ایک عہدہ قبول کرتے ہیں اور آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں یہ عہدہ قبول کر کے مومنین کی مدد کروں, مومنین کی مدد کرنے کا اگر خیال ہے تو حکومت ظالم سے ہر عہدہ قبول کیا جا سکتا ہے, ہر عہدہ. بلکہ آقا خمینی نے جو اتنے حکومت کی ملازمت کے خلاف, انہوں نے آقا خمینی سے زیادہ تفصیل میں اس مسئلے کو لکھ کر یہ آخر میں کہا کہ اگر مومنین کی مدد کا امکان ہے یا یقین ہے تو اس صورت میں تو یہ عہدہ قبول کرنا واجب بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اس عہدے کو قبول کریں. تو اگر مومنین کی مدد کا خیال ہے یا امکان ہے کہ اس عہدے سے میں کسی مومن کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں, تب حکومت ظالم کے عہدے کو قبول کیا جا سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جب کوئی مومن ہے جب کوئی مومن آئے تو آپ اسے مدد پہنچائیں, یہ شرط, یہ بنیادی شرط. اور یا پھر یہ کہ آپ کو مجبور کیا جائے اور نقصان پہنچنے کا امکان ہو, تب آپ حکومت کا عہدہ قبول کر سکتے ہیں. ان دو کے علاوہ کوئی صورت نہیں حکومت کا عہدہ قبول کرنے. اور اب یہ آخری مسئلہ آج کی گفتگو کا, جو بڑا اہم مسئلہ ہے اور آپ نے ہر ایک کو پیش آتا ہے یہ مسئلہ. اگر یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ کا بولنا جائز ہے یا حرام, لیکن جھوٹ کا مسئلہ کچھ تفصیل چاہتا ہے اور ہمارے پاس 3 منٹ بچ رہے, اس سے بہتر ہے کہ ہم اسی کے ذمن میں پیدا ہونے والے اس مسئلے کو بتا دیں, تو یہ آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. شریعت کی وسعت اور شریعت کی رحم دلی دیکھیے کہ ہر ممکن انسان کی مدد کرتی ہے. جھوٹ اپنے مقام پر ایک مسئلہ آئے گا, لیکن اب یہاں پر ہے جھوٹا وعدہ کرنا. اگر آپ کبھی کسی سے وعدہ کریں اور وعدے کو پورا نہ کر سکیں, جب کوئی شخص کسی سے کوئی وعدہ کرے تو وعدے کی دو قسمیں. ایک قسم وعدے کی یہ, اور اسی ایک مسئلے میں ہماری ایک تقریر کی بھی اصلاح ہو جائے گی جو اب سے 3 سال پہلے جھوٹ کے موضوع پر ہوئی. وہ اخلاقیات کی تقریر تھی, فقہ کا مسئلہ آج حل ہوگا, اس کو اس سے ملا کر آئندہ سنا جائے. اگر کوئی شخص وعدہ کرے تو اس وعدے کی دو صورتیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ وعدہ کرتے وقت ہی آپ کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میں اس وعدے پر عمل نہیں کروں. آپ نے دوست سے کہا کہ کل 4 بجے آنا, اور آپ کو پتا ہے کہ میں 4 بجے کل گھر پہ نہیں ہوں. ایک تو یہ صورتحال, اور ایک یہ صورتحال کہ وعدہ کرتے وقت آپ کے دل میں وعدہ پورا کرنے کا یقین, اور تیسری صورت یہ کہ آپ کا ذہن اس وقت بالکل خالی ہے. آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ 4 بجے آنا, لیکن نہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں ملوں گا, نہ یہ ہے کہ میں نہیں ملوں گا. یہ 3 صورت ہے. تو اگر کوئی شخص وعدہ کرے اور وعدہ کرتے وقت بھی اس کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ میں اس وعدے کو پورا نہیں کروں گا, یہ میرے حرام ہے اور گناہ اس کے اپنے انجام کو. اگر کسی شخص کے دل میں یہ ہے کہ میں وعدہ کر رہا ہوں اس وعدے کو پورا کروں گا, اور پھر وہ پورا نہ کر سکے, تو کوئی حرج نہیں, کوئی پرواہ نہیں, کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ اس وقت تو اس کے ذہن میں کوئی خیال نہیں, وعدہ کر کے نکلا, 2 گھنٹے بعد آپ نے سوچا کہ وہ 4 بجے آئے گا, میرا وقت آئے گا, میرا دماغ آئے گا, میرے پاس اتنا وقت نہیں, کل میں اس سے ملاقات نہیں کروں گا. جان بوجھ کر آپ کے پاس موقع ہے وعدہ پورا کرنے کا اور آپ پورا نہ کریں. مطلب ذرا تھوڑی سی توجہ چاہتا ہے. ایک یہ کہ آپ کو یقین ہے کہ میں وعدہ پورا کروں گا, پھر آپ مجبوری سے پورا نہ کر پائے, کوئی نقصان نہیں, کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں, کوئی خرابیت. ایک یہ کہ آپ وعدہ کر رہے ہیں اور یقین ہے کہ میں وعدے کو پورا نہیں کروں گا, پہلے حرام اور گناہ. اور تیسرا یہ کہ وعدہ کرتے وقت آپ کے ذہن میں کوئی خیال نہیں, وعدہ کر چکنے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اپنے وعدے پر عمل نہیں کروں, وعدہ کرنے کے بعد, باہر نکل آنے کے بعد. تو اب اگر آپ آگے کی مخالفت کریں تو یہ مکروہ ہے, انتہائی کراہیت ہے, لیکن حرام نہیں. کراہیت ہے اور انتہائی شدید کراہیت کہ انسان وعدہ کرے, وعدے کے وقت تو اس کا ارادہ نہیں ہے, وعدے سے پھرنے کا بعد میں اس کا ارادہ ہو گیا, تو انتہائی کراہیت ہے کہ انسان اس قسم کی حرکت نہ کرے, لیکن اگر کر لے تو یہ پہلے حرام نہیں ہے اور گناہ نہیں. اور اسی ضمن میں ایک مسئلہ کہ ایک مقام پر 3 مقامات پر جھوٹ بولنے کی اجازت شریعت نے دی تھی, اس میں سے ایک مقام یہاں پر آ گیا, لیکن آقا پوری نے جواب جو بھیجا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ احتیاط واجب یہ کہ انسان اگر اپنی بیوی سے یا بچوں سے کوئی ایسا وعدہ کرے جسے پورا کرنے کا ارادہ نہ ہو, تو یہ بھی پہلے حرام ہے اور اس سے بچنا پائے. بیوی اور بچوں سے بھی ایسا وعدہ کرنا کہ جسے پورا کرنے کا ارادہ نہ ہو, بچے نے کہا کہ کھلونا لے کر آئیے گا اور آپ نے آفس جاتے وقت اسے کہہ دیا کہ لے کر آؤں گا اور آپ کو یقین ہے کہ میں اس کو نہیں لانا, احتیاط واجب یہ ہے کہ اس سے بھی بچا جائے, اور یہ بھی پہلے حرام. بیوی نے کہا کچھ لانے کو, آپ کو پتا ہے کہ میں نہیں لاؤں گا, لیکن آپ نے جان چھڑانے کے لیے یہ کہا کہ چلو میں لا دوں گا, احتیاط واجب یہ ہے کہ ایسا وعدہ بھی نہ کیا جائے, یہ بھی حرام. لیکن اگر ابھی آپ نے وعدہ کر لیا 10 بجے دوپہر کو آپ نے وعدہ توڑ دیا بغیر اس سے رجوع کیے ہو, تو یہ مکروہ تو ہے لیکن حرام نہیں. اس کے ساتھ ہی ہماری گفتگو کا وقت ختم ہوا, لیکن چلتے چلتے ایک مسئلہ ہم آپ کو بتا دیں اور جو آج کی گفتگو سے علیحدہ.
مقام پر
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اس کے بعد کچھ لوگ اشهد ان علی امیر المؤمنین و امام المتقین وغیرہ بھی پڑھا دیتے. ابھی اس کا جواب آ گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس کی نماز باطل ہے اور ایسا کرنا نماز کے بیچنے سے لے حرام. تو شہادت امیر المومنین کی گواہی دینے یا آقا خمینی کا مسئلہ آیا ہے, لیکن آقا خمینی کا بھی یہی مسئلہ کہ اگر تشہد کے اندر آپ اشہد ان علی ولی اللہ و خلیفتہ فی الافات و امیر المومنین کے اس قسم کے الفاظ بڑھائیں, بھولے سے بڑھائیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن جان بوجھ کر اگر آپ بڑھائیں تو آقا خمینی کے نزدیک اور آقا خمینی کے نزدیک نماز باطل ہے اور ایسی نمازوں کی تکرار یعنی قضا جو ہے وہ ضروری ہو جائے. اب آج کی گفتگو اس سے پہلے شروع آپ حضرات درود بھیجیں محمد والے. تقریر کی ابتدا میں ایک چیز کی ہم وضاحت کر دیں کہ آج کا موضوع ہمارا کچھ اور تھا, لیکن کیونکہ ایام قضا کے بیچ میں یہ ہماری تقریر آئی ہے اس اعتبار سے ہم اپنی گفتگو ہر سال کی طرح ایام قضا کی مناسبت سے اس موضوع پر کر رہے ہیں, اور خود ہمارے نزدیک یہ موضوع اتنا اہم کہ ہم اسی تقریر کا اعادہ انقریب اسی عشرہ محرم کے درمیان خردر میں ایک مقام پر کرنے والے ہیں. چنانچہ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ نہ سوچے ہیں کہ تقریر کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے, بلکہ موضوع کی اہمیت جو ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ اسی موضوع کو ہم یہاں بھی زیر بحث لائیں, اور اس کے فوراً بعد 3 یا 4 دن کے وقفے کے بعد ایک اور مقام پر زیر بحث کی موضوع آئے. اس موضوع کی کچھ باتیں متفرق جدا جدا مختلف مقامات پر آ چکی ہیں, لیکن بحث کے مجموعی آج آپ کے سامنے اس موضوع کو ملا کر پیش کرنا ہے. قرآن کریم ایک انسان کے خلقت کا مقصد یہ بتاتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے انسانوں کو اور جنوں صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں, اور دوسرے مقام پر موت و حیات کے فلسفے میں انسانی زندگی کا مقصد یہ بتایا گیا کہ خدا وہ ہے تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایہم احسن عملا, خدا نے تمہیں زندگی دی یہ دیکھنے کے لیے کہ عمل میں تم میں سب سے بہتر کون. تو قرآن کریم کی یہ دو آیتیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ انسان کو پیدا کیا گیا عبادت سے, اور عبادت کے اندر بھی دیکھنا یہ ہے کہ احسن عمل یعنی بہترین عبادت کون کرتا. عبادت میں اور احسن عبادت میں ایک بنیادی فرق جو ہم نے کئی مقامات پر بتایا کہ نماز پڑھنے کا نام عبادت, لیکن اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے سے نماز پڑھنے کا نام احسن عمل. تو خالی عبادت کی بیکار جب تک کہ احسن طریقے سے انجام نہ ملے. تو انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ عبادت کرے, لیکن اس دنیا کے اندر انسان آیا عبادت کو ترک کر بیٹھا, واجبات کو ترک کر دیا گیا, حرام کا ارتکاب ہونے لگا, معروف سے دوری اختیار کی جانے لگی, منکر سے انسان قریب ہونے لگا, اپنی زندگی کے ایک ایک پہلو اپنی زندگی کے ایک ایک عمل میں اس طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دی کہ گویا وہ اللہ کا بھی مذاق اڑا رہا, رسول کا بھی مذاق اڑا رہا, امام کا بھی مذاق اڑا رہا. دیکھیے مذاق اڑانا کسے کہتے ہیں, ایک یہ کہ آپ کو ایک شخص کوئی حکم دے آپ اس کا حکم کوئی نہ مانے, اس کو مذاق اڑانا نہیں کہا جائے گا, لیکن یہ کہ وہ جو حکم دے آپ اس کی مخالفت کریں. مثلاً اس نے کہا کہ اٹھ جاؤ اور آپ کھڑے ہوئے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں, وہ آپ کو بیٹھا دیکھ کر کہتا ہے کہ اچھا بیٹھے رہو اور آپ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں, یقیناً اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان حکم کی پابندی نہ کرے, اس کے اندر کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے کہ نفس نے ہمیں پیسہ دیا, اور ایک یہ کہ جیسا حکم وہاں سے آ رہا ہے ہم اس کی مخالفت کریں, اس کا الٹ کریں. یہاں تک کہ اگر ہمارے پاس ایک بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ماحول ایسا اور کوئی حکم ایسا آ جائے جو ماحول کے مخالف ہے تو ہم اس وقت ماحول سے ہٹ کر کام کرنے لگے. ایک چھوٹی سی مثال شرم و حیا کی, مثلا شریعت یہ کہتی ہے کہ شرم و حیا کرو, عورت پردہ کرے, نامحرم سے گفتگو نہ کرے, گھر کے اندر بند ہو کر بیٹھ جائے. آپ شریعت کے حکم کا مذاق اڑاتے ہیں اور دل بھر کے مذاق اڑاتے ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے اپنا ماحول اور معاشرہ. اب چلے ٹھیک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرہ مجبور کر رہا ہے عورت کو, عورت بے پردہ ہو کر رہے گی اور پردہ اختیار نہیں کر سکتی, لیکن شریعت نے اب دوسرا حکم دیا کہ جہاں پر عورت کی شرم و حیا کو اٹھا دیا گیا وہاں پر ہم نے شرم و حیا کرنا شروع کر دی. یعنی دینی مسائل کو پوچھنا کہ اگر ہر ایک کے پاس جانے کو تیار ہے تو ایک مرتبہ عالم دین کے پاس بھی پہنچے, ذرا اس کے بھی شکا کے مسائل دریافت کرے. اگر شرم و حیا آپ کا یہ خیال کہ اس دور میں ناممکن ہے, پردہ آنکھ کا پردہ ہوتا ہے, اس چادر یا برقعے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بات کسی حد تک قابل قبول ہو یا قابل فکر ہو, لیکن اگر ایسی ہی بے پردگی ہے ایسا ہی شرم و حیا کو اٹھا دینا تو جہاں شریعت کہتی ہے کہ شرم و حیا کو اٹھاؤ وہاں کے اوپر ساری شرم و حیا آ جاتی ہے. ایک عورت بھی بے پردہ سے بے پردہ عورت بھی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہو سکتی کہ وہ جا کر کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھے, کہ یہ وہی بات ہو گئی کہ جب کہا گیا کھڑے ہو جاؤ تو ہم بیٹھ جاتے ہیں, جب کہا گیا کہ بیٹھ جاؤ تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ماحول کا ساتھ دے رہے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ خدا جو حکم دے گا ہم اس کی مخالفت کریں گے. اگر وہ کہے گا کہ بات نہ کرو نہ محرم سے تو ہم بات کریں گے, جہاں کہے گا کہ بات کرو تو ہم وہاں بات کو روک دیں گے. یہی کسی کا مذاق اڑانا ہوتا. اور ہمارا اور آپ کا کردار صاف طور پر یہ بتا رہا ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ کا کھل کر مذاق اڑا رہے ہیں. یہی کہ ہم برے اعمال کریں, ہماری فطرت یا ہمارا ماحول ہمیں مجبور کرے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں خیال تو ہونا چاہیے کوئی تو ہم ایسا کام کریں کہ خدا اپنی رحمت ہم پر نازل کر سکے, پیغمبر شفاعت کر سکے, اہل بیت ہم کو نجات دلا سکے, ائمہ جو ہے وہ ہمارا ہاتھ پکڑ سکے. کوئی تو ایسا عمل ہونا چاہیے کہ شفاعت کو بھی ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے, رحمت کا بھی کوئی ذریعہ ہوتا ہے, بخشش کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی چیز تو ہمارے پاس ہو, کوئی نہ کوئی عمل تو ہمارے پاس ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ امید کر سکیں کہ ہمارے برے کام ایک طرف, لیکن یہ نیکیاں یا بھلائیاں کہ جو ہو سکتا ہے کہ ہمارے برے کاموں کو مٹا دیں. لیکن نہیں, ہم نے تو اپنی پوری دین کی بنیاد ہی بدل کے رکھ دی ہے. اور من بتا علی الحسین اور اب کا اور سبا کا وجبت قبول جننا, اس ایک حدیث کو اپنے دین کے عقائد میں شامل کر لیا کہ جو حسین پر روئے گا یا رولائے گا یا رونے والوں جیسی صورت بنائے گا اس کے لیے جنت واجب. یہ مسئلہ اپنے مقام پر ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. علماء نے اس کو ضعیف حدیث سمجھا ہے. اور ضعیف حدیث کا مقصد یہ نہیں کہ غلط حدیث ہے, ماذا اللہ گفتگو کا مقصد حدیث کو غلط قرار دینا نہیں, بلکہ ضعیف حدیث کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث کبھی قرآن کی آیت کو ختم نہیں کر سکتی, یہ حدیث کبھی اہل بیت کی سیرت کو ختم نہیں کر سکتی ہے. ایک روایت ہے کہ اگر حسین پر آنسو بہائے تو جنت واجب ہو جائے گی. ہم میں سے اکثر کا یہ خیال ہمارے دین کی بنیاد سے یہ ہے کہ نماز اور روزہ جو ہم کرتے ہیں یہ بالکل بیکار. ہم میں سے اکثر پابند نماز لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ یہ نماز اور روزہ جو ہم کرتے ہیں یہ بیکار ہے. اصل چیز تو وہی چند آنسو ہیں کہ جو ہم نے حسین کے اوپر بہائے تھے. دین کی بنیاد ایک حدیث ضعیف کو ہم نے قرار دے دیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ارحم الراحمین. یاد رکھیے کہ اگر خدا ایسا ہی ارحم الراحمین تھا تو اسے ضرورت نہیں تھی 124,000 پیغمبروں کو بھیجنے کی, اسے ضرورت نہیں تھی چہاتا معصومین کے سلسلے کو قائم کرنے کی, اسے ضرورت نہیں تھی کہ 6,000 سے زیادہ آیتوں پر مشتمل قرآن کو نازل کرنے کی. بس ایک آیت آ جاتی کہ حسین پر ہو یا اہل بیت کی محبت دل میں رکھو وہ تمہارے لیے کافی ہے. بالکل معمولی عقلی مسئلہ کہ کسی کے ذہن میں ایک بات کا بٹھانا آسان ہے, 6,000 باتوں کا بٹھانا مشکل ہے. خدا کو کیا پڑی تھی کہ وہ 6,000 باتیں ہمارے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہے اور ایک جو بالکل سیدھی سادھی بات ہے, اور ایک وہ بات کہ ہمارے عقیدے میں جس کے بعد اپنے نماز کی ضرورت نہ روزے کی ضرورت نہ واجبات کی ضرورت نہ حقوق کی ضرورت, ایک عقیدہ ہمارے پاس ہو تو ہماری بخشش ہو جائے گی. تو خدا نے یہ زحمت کیوں بولی کہ 124,000 پیغمبر بھیجے, شہادہ معصومین کا سلسلہ قائم کیا, اتنی ساری 104 کتابیں نازل کی, اور آخر کا قرآن جیسی کتاب ہے کہ جس میں 6,000 آیتیں تھیں. صرف ایک آیت آ جاتی کہ اہل بیت سے محبت کر لو تمہاری بخشش ہو جائے گی. لیکن نہیں, یہ تمام سلسلے کا قائم کرنا, یہ تمام کے تمام ہدایت کے راستوں کا بتانا یہ واضح کر رہا ہے کہ اہل بیت کی محبت بنیادی چیز تو ہو سکتی ہے لیکن اصل مقصد نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کے حالات حوالے سے اس منزل تک پہنچو کہ جہاں اہل بیت ہمیں لے جانا چاہتے تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین پر رومن اور ایک قطرہ نکلے تو جنت واجب ہے. وہاں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اپنا رسول اللہ میں آپ کا شیعہ ہوں, یہ روایت غالباً آ چکی ہے, میں آپ کا شیعہ ہوں, تو امام کا سوال یہ نہیں, امام کا جواب یہ نہیں تھا کہ کیا تم میرے اوپر روتا ہے. نہیں, امام کا جواب یہ تھا کہ کیا تیرے دل اور کیا تیری زبان اور تیرا پیٹ پاک ہے یا پاک نہیں. اگر یہ دو چیزیں پاک ہیں تو تم ہمارا شیعہ, ورنہ ہمارا شیعہ نہیں. تو ہمارا یہ عقیدہ کہ حسین پر آنسو بہاؤ تو جنت واجب ہے, اور حسین یہ بتا رہے کہ نہیں, زبان اور پیٹ کو پاک کیے بغیر ہمارا شیعہ بن ہی نہیں سکتے. تو بتائیے, حسین کچھ کہہ رہے, ہم حسین کے فرمان کو بھلا کر, حسین کے فرمان کو اپنی پشت کے اوپر ڈال کر اپنی مرضی سے ایک عقیدہ تخلیق کرتے ہیں, اپنی مرضی سے ایک عقیدہ بناتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. اگر یہ روایت کا مقصد یہی اگر اس روایت کا مقصد یہی ہے کہ 10 دن اکٹھا ہو جاؤ, ذرا آنسو بہاؤ اور جنت میں چلے جاؤ, تو ذرا تاریخ سے مدد لو. یہ نقطہ ہم اس سے پہلے پیش کر چکے ہیں لیکن آج اس کی بتاؤ, ذرا تاریخ سے مدد لو. حسین پر آنسو بہانے والا اگر جنتی ہے تو ذرا آ کر پوچھے تاریخ سے کہ حسین پر سب سے پہلے آنسو کس نے بہا. واقعہ کربلا سے پہلے ہمارا مقصد نہیں, واقعہ کربلا شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے حسین کا ماتم کرنے والے حسین کے رشتے داروں کے علاوہ کون. ایک واقعہ آپ کھلتے آئیں اور اس سال بھی انشاءاللہ کھلیں گے. تمام ذاکرین احترام, تمام علماء عظام اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ جب امام مظلوم علی اکبر کو لے کے آئے تھے اور لانے کے بعد فوج یزیدی کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا تھا کہ اے علی اکبر, تم حجت خدا کے پوتے ہو, ان کے اوپر اپنی حجت کو تمام کرو, اور معصوم شہزادے نے سوکھے لبوں پر سوکھی زبان کو پھیلانا شروع کر دیا, تو ایک سطرہ تمام مقاتل میں لکھا کہ فوج یزیدی, پوری کی پوری فوج یزیدی منہ پھیر کے رونے لگی, ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ فوج یزیدی خلوص دل سے رو رہی ہے اس لیے کہ علی اکبر کی مظلومیت نے ان کے دل پر اثر کیا. یہ علی اکبر کی مظلومیت کو دیکھ کے روتے ہیں. من بقا علی حسین وجبت له الجنہ, حسین پر رونے والوں پر جنت واجب ہے. تو گویا یہ تمام کی تمام فوج یزیدی سب سے پہلے جنت میں جائے گی اس لیے کہ سب سے پہلے انہوں نے آنسو بہائے. اور یہ وہی فوج یزیدی ہے جس نے علی اکبر کا قاتل بھی, جس نے عباس کا قاتل بھی, جس نے قاسم کے قاتل بھی ہیں. علی اکبر کا واقعہ سب سے آخری ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ تمام قاتلان امام جنتی ہیں اس لیے کہ آنکھوں سے آنسو نکلا. اگر یہی ہمارا عقیدہ ہے تو خود ہی یہ سوچیے کہ ہمارا ایمان کس کام کا جب ہم قاتلان امام کو جنت میں لے جا رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ حدیث کا یہ مقصد نہیں. اس واقعے اور حدیث کو ذہن میں رکھیے کہ بڑا سخت خطرہ آپ کے سامنے آنے والا ہے, لیکن وہ حقیقت ہو. ذرا اور آگے بڑھتے, لٹا ہوا قافلہ 65 اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ اور شام پہنچتا, اور روایت کیا ہے کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے, عورتیں مکانوں کی بالکونیوں پر کھڑی ہوئی, بچے زرد برق لباس پہن کر گھومنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ آج امیر المومنین یزید کی فتح کا جشن منایا جا رہا, اور یہ امیر المومنین یزید کو مبارکباد دینے کے لیے سڑکوں اور بازاروں میں جمع ہوئے ہیں. زینب کبرا جب قافلے کو لے کر اس مقام تک پہنچی اور یہ حالت دیکھی تو علی کی بیٹی نے جلال میں خطبہ دیا, اور اس خطبے کا اثر یہ ہوا کہ تمام کے تمام لوگ زار و قطار رونے لگے. اب آپ خود یہ غور کیجیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امام کو بلاتے ہیں کوفے والے اور عین وقت پر آ کے پھیر لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو امام کی شہادت کی خبر سنتے ہیں, اگر مجبور تھے امام کی مدد کرنے سے تو کم از کم ہم تو منا سکتے تھے, لیکن نہیں, زب برف لباس پہن کر عید منانے نکلے تھے. کیا یہ لوگ بھی جنتی کہلائیں گے؟ رو رہے تھے, زار و قطار رو رہے تھے, آنسو نکل رہے تھے, سروں کو پیٹا جا رہا تھا, لیکن کوئی ایک مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگ جنتی ہوں گے. تو پتا یہ چلا کہ من بتا علی حسین, حسین پر رونے والے پر جنت واجب ہے. اس کا مقصد یہ نہیں کہ جتنی آنکھ سے آنسو نکلے وہ جنت میں چلا جائے, نہیں, خدا کی جنت اتنی سستی بھی نہیں ہے, اور اگر اتنی ہی سستی ہے اور یہ سب کے ساتھ اس جنت میں جائیں گے تو یاد رکھیے جس جنت میں فوج یزیدی ہوگی اس میں آپ کو شہادہ معصومی نظر نہیں آئیں گے, وہ جنت معصومی کے قابل نہیں ہے. اگر ہم ایسی ہی جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ تیار رہیے, پھر ہمارا کوئی اعتراض نہیں, لیکن اگر آپ کے ذہن میں وہ جنت ہے کہ جس کا وعدہ معصوم نے کیا, تو وہ جنت آنسو بہانے سے نہیں ملتی, وہ جنت خالی رونے سے نہیں ملتی ہے, پھر ہم کیا کریں؟ یہ حدیث کو غلط مانے یا صحیح سمجھیں؟ اب اس کی تھوڑی تکلیف. امام علی رضا علیہ السلام ایک واقعہ جو ہماری گفتگو سے بالکل غیر متعلق ہے, لیکن اس گفتگو سے زیادہ متعلق اس سے بہتر کوئی واقعہ ہو بھی نہیں سکتا. امام ہشتم چلے مدینے سے دارالخلافہ کی طرف, مامون رشید عباسی نے دعویٰ دی تھی کہ مولا آپ میرے ولی ہیں, بن جائیے, اور امام نے مسلحے کے علاجی کے تحت اس عہدے کو قبول کر لیا. جب امام کا قافلہ چلا تو جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزرا لوگوں نے استقبال کیا. چلتے چلتے ایک مرتبہ نیچا پور میں یہ قافلہ پہنچے اور لوگوں کو اطلاع مل گئی کہ امام آنے والے ہیں. صبح سے لوگ گھروں سے نکل آئے تھے اور اس میدان میں جمع ہونے لگے تھے جہاں سے امام کی اونٹنی گزرنے والی تھی, اور روایت یہ ہے کہ جس وقت امام کی اونٹنی میدان میں آ کر پھیلی اور امام نے محمل کا پردہ ہٹا کر جمال امامت کی زیارت کرائی, اس وقت 80,000 قلم اور دعوات حرکت میں آ گئے کہ امام کی زبان سے جو فطرہ نکلے ہم اسے فوراً تحریر ملا. اس زمانے کی آبادی نیشا پور تھی, اس میں 80,000 صاحبان علم منتظر ہیں کہ امام کچھ کہیں اور ہم لکھتے ہیں, اور امام سے پہلا سوال یہ کیا گیا, یبن رسول اللہ, کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ اصول کافی نے دی, صحیح بخاری نے دی, شیعہ اور سنی دونوں علماء نے مانا اس حدیث کو کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں چلا گیا. یہ تو آنسو بہانے سے زیادہ آسان نسخہ ہے, اس میں تو کچھ محنت لگتی ہے, اس میں تو صرف لا الہ الا اللہ کہا اور جنت میں داخل ہو گئے. امام ہشتم نے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا بے شک یہ حدیث بالکل صحیح, اور میرے جد نے ایسا ہی احتیاط فرمایا تھا, لیکن بے شروع کے لیکن بے شروط، لیکن یہ حدیث اپنی چند شرطیں رکھتی. وہ انا اول شخص، اور سب سے پہلی شخص تو میرا وجود ہے کہ جب تک کہ مجھے نہ مانو گے لا الہ الا اللہ کہنا بیکار ہے. تو امام کلیہ بتا دے کہ ہر حدیث کو سن کر نتیجہ نہ نکالو، یہ مستحق کا کام ہے. ہر حدیث کے ساتھ ایک شرط ہوتی ہے، اس شرط کے اوپر غور کرو. اب من بقا علی الحسین کے ساتھ کیا شرط ہے؟ اس کی گواہی سید سجاد سے لے کر کوئی نہیں دے سکتا ہے. ہم بھی غم کرتے ہیں، آپ بھی غم کرتے ہیں، ہمارے گھر والے بھی غم کرتے ہیں، لیکن ایک مومن ایسا نہیں لیکن کہہ سکے کہ حسین پر آنسو بہانے میں وہ سید سجاد سے زیادہ خون سے دل کے ساتھ شریک ہے. نہیں، آنسو بہانا اگر حق ہے تو سید سجاد کا حق ہے. تکلیف اگر ہو رہی ہوگی تو امام زین العابدین کو ہو رہی ہوگی. ان سے زیادہ کوئی شخص حسین کا غم منا ہی نہیں سکتا، یا سید سجاد یا خاندان اہل بیت. اگر پانی آنسو بہانے سے جنت واجب ہو جاتی تو خاندان اہل بیت صرف روتے ہی رہتے، صرف روتے ہی رہتے. لیکن ہمیں پتا چلا کہ جب سید سجاد مدینے واپس آئے اور کسی نے سوال کیا کہ یبنا رسول اللہ، اس تمام راستے آپ مدینے سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام گئے، اس تمام راستے میں سب سے زیادہ عجیب و غریب کیا بات تھی؟ تو سید سجاد نے جواب دیا، ہمارے اور آپ کے اعتبار سے عجیب و غریب، سید سجاد نے جواب دیا کہ میں نے ایک عجیب بات کا مشاہدہ کیا کہ سیلانیوں نے ہر غم کو برداشت کیا، سیلانیوں نے ہر مصیبت کا سامنا کیا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ واجب نماز تو واجب نماز، ایک سنت نماز بھی کسی سیلانی سے ترک نہیں ہو سکی. اتنے مشکل وقت میں، اتنی مشکل گھڑی کے اندر ایک سنت نماز بھی کسی سیلانی نے ترک نہیں کی. تو نماز کی کوئی اہمیت ہوگی؟ تبھی تو سیلانیاں اتنی پابندی کر رہی ہیں. ہمارے یہاں، آپ کے یہاں، ہمارے خاندان اور ماحول میں کتنا ہی پکا مومن کیوں نہ ہو، کتنی ہی نیک مومنہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر کسی گھر کے قریبی عزیز، گھر میں کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو جائے، شوہر مر جائے، یا بیوی کا انتقال ہو، یا باپ کا انتقال ہو، یا بیٹے کا انتقال ہو، تو 99% لوگ اپنی ایک نہ ایک نماز ضرور ادا کر دیتے ہیں. ایک شخص کا انتقال ہوا اور واجب نماز چھوڑ دی جاتی ہے، کون چھوڑتے ہیں؟ وہ کہ جو نماز پڑھنے کے عادی ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اپنے گھروں میں مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی نماز نہیں پڑھے گی، کم از کم ایک وقت کی نماز کو قضا کرے گی. اب ذرا دیکھیے کہ کیا ہمارے گھر والوں کا غم بڑا ہوتا ہے یا زینب کبرا کا غم بڑا تھا؟ ہمارے یہاں ایک کا انتقال ہوتا ہے، زینب نے 18 لاکھ ایک دن میں دیکھے، لیکن اس کے بعد تاریخ نے کیا بتایا کہ شام غریبہ کی سب گھڑی کے اندر بھی کہ جب چاروں طرف جلے ہوئے خیموں کی راہ تھی اور وہ معصوم امام زادے بھی تھے جن پر سے گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے، اس حالت میں زوجہ حر حاضری لے کے آئی اور بچوں کو کھلا اور پلا کر زینب و ام کلثوم نے سلا دیا. سلانے کے بعد پہلا کام کیا کیا کہ زمین کربلا پر تیمم کر کے نماز مغربین کو ادا کیا گیا. یہ غم کی انتہا کہ اس سے زیادہ کسی پر مصیبت نازل نہیں ہو سکتی، لیکن وہ عبادت کی اہمیت کہ اتنی مصیبت کے بعد اگر زینب نماز چھوڑ دے تو ان کے پاس ایک عذر موجود ہے، اور ایسا عذر ہے کہ خدا بھی قبول کر لے گا کہ بارہ الہ 18 جنازے میں نے دیکھے ہیں، ایک نماز اگر قضا ہو گئی تو یقیناً زینب اس چیز کی حقدار تھی کہ یہ عذر پیش کرے، لیکن نہیں، زینب نے اس وقت کی نماز کو ادا کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو من بقا علی الحسین، حسین پر آنسو بہاؤ اور جنت کو حاصل کرو. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ واجبات کو چھوڑ کر آنسو بہاؤ، نہیں، اس کا مقصد سید سجاد نے ہمیں بتایا، اس کا مقصد امام مظلوم نے ہمارے سامنے پیش کیا، سید سجاد نے کس طریقے سے مقصد بتایا. سید سجاد کا غم وہ بھی آپ کے علم میں، سید سجاد کا غم بھی آپ کے علم میں ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 35 سال تک متواتر اپنے باپ کا غم کرتے رہے، یہاں تک کہ روتے 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 لوگوں کے وقت آنے لگے. یہ اپنا رسول اللہ، آپ نے 35 سال اپنے بوڑھے باپ کا غم کیا، باپ صبر کیجیے. تو سید سجاد کا جواب یہ ہے کہ اے جب غالباً تو نے قرآن نہیں پڑھا، یعقوب کا ایک یوسف گم ہو گیا، انتقال نہیں ہوا، اس دنیا سے نہیں گئے، شہادت نہیں پائی، صرف گم ہوا تو اتنا روئے کہ وقت جزت آئینہ ہوں، آنکھیں سفید ہو گئی، میں نے اپنے 18 یوسف کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھے. یہ سید سجاد کا غم. اور جب کسی نے کہا کہ مولا آپ اتنا غم کر رہے ہیں، آپ اتنا غم کر رہے ہیں، آپ کے گھر والوں کو شہادت ملی، اس سے بڑھ کر انہیں کیا مرتبہ مل سکتا تھا؟ شہادت کے بعد غم کچھ اچھا نہیں لگتا. تو سید سجاد کا جواب کیا تھا؟ سید سجاد نے تفصیلی جواب نہ دیا، مختصر جواب کے ہے سوال کرنے والے، اگر تیری بات صحیح ہے اور مجھے غم نہیں کرنا چاہیے شہادت کے اوپر، کیونکہ شہادت ایک بڑا اعزاز ہے، تو یہ بتا کہ زینب و ام کلثوم کو ننگے سر کوفہ اور شام میں دیکھنا یہ بھی ہمارے لیے کوئی اعزاز ہے؟ ارے سید سجاد غم نہ کرے تو کیا کرے؟ تمام زندگی مولا نے روتے ہوئے گزار دی تھی. یہ چند فطرے ہماری گفتگو کی وضاحت کے لیے انتہائی اہم ہے.
یہاں تک یہ سید سجاد کے غم کی شدت کہ مدینے کے قصائیوں نے سید سجاد کے غم کو تسلیم کیا. ادھر مولا مدینے کے بازار میں قدم رکھے اور ادھر قصائی اپنی اپنی دکانوں پر پردے ڈال دیں. اس لیے کہ اگر سید سجاد کی نگاہ کسی کٹے ہوئے جانور کے سر پر پڑتی تھی تو ایک مرتبہ بے اختیار چیز مار کر بے ہوش ہو جاتے کہ ہائے میرے بابا کا سر بھی اسی طرح کاٹا گیا تھا. اور ہوش میں آتے ہی پہلا سوال یہ ہوتا کہ اے قصائی کیا تو نے ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پانی پلا دیا تھا یا پانی نہ پلایا تھا. اور جب قصائی کہتا کہ اپنا رسول اللہ شریعت اسلامیہ پر پابند ہوں پہلے پانی پلایا اس کے بعد ذبح کیا تو میرے مولا یہی کہتے کہ ہائے میرا بابا جو تین دن کا پیاسا ذبح کیا گیا. یہ سید سجاد کا غم ہے. من بتا علی حسین کی تصویر سید سجاد نے پیش کی. تو غم کی یہ انتہا ہے لیکن کردار کیا ہے؟ کردار یہ ہے کہ سید سجاد کی کنیز سے پوچھا گیا. امام کی شہادت کے بعد زین العابدین کی کنیز سے پوچھا گیا کہ اے زین العابدین کی کنیز ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمارے مولا کے تمام معمولات زندگی کو دیکھتی تھی ذرا ہمیں یہ بتا دے کہ ہمارے مولا نے کس طرح زندگی گزاری. کنیز نے انتہائی حیرت سے سوال کرنے والے کو دیکھا. اے سوال کرنے والے ایک امام معصوم کی زندگی اور مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ ارے الفاظ نہیں کہ میں سید سجاد کی زندگی پیش کروں لیکن دو جملے میرے سن لے. دو جملے سن لے اس کے اندر سید سجاد کی پوری زندگی آ جائے گی. اور کنیز کے دو جملے جو مستحل اعمال میں شیخ عباس قمی نے لکھے. کنیز یہ کہتی ہے کہ میں 30 سال سے سید سجاد کے پاس ہوں. واقعہ ہے کربلا کے بعد کی زندگی 30 سال سے سید سجاد کے پاس ہوں اور مجھے یاد نہیں کہ ایک رات میں نے اپنے مولا کے لیے بستر بچھایا ہو. اور مجھے یاد نہیں کہ کوئی دن ایسا گزرا ہو کہ دوپہر کے کھانا پکانے کی نوبت آئی ہو. نہیں, پوری زندگی سید سجاد نے اس طرح گزاری کہ دن بھر خدا کی بارگاہ میں روزہ رکھا سوائے ان دنوں کے جب روزہ حرام ہے. اور ہر رات عبادت میں اور شب داری میں گزاری. سید سجاد کے غم کی انتہا آپ نے دیکھی. اگر من بتا علی حسین جنت واجب تھی تو یہ سید سجاد کی زندگی ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ ہر دن روزے کی حالت میں اور ہر شب عبادت خدا کی حالت میں. ہاں تاریخ بتاتی ہے سید سجاد نے بتایا دیکھو رو اور ماتم کرو لیکن اس طرح سے کہ سید سجاد وضو کرتے جاتے پانی کو دیکھا اور باپ کی پیاس یاد آئی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. سید سجاد کھڑے ہوئے اور یاد آ گیا کہ ظہر میں میرے بابا نے کس طرح سے نماز پڑھائی تھی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. حج پر گئے خانہ کعبہ کو دیکھا ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو کہ یہی وہ خانہ خدا ہے کہ جہاں میرے مظلوم باپ کو حج عمرے سے تبدیل کر کے رخصت ہونا پڑا تھا. تو روتے جاتے ہیں وضو بھی کرتے جاتے ہیں, روتے جاتے ہیں نماز بھی پڑھتے جا رہے ہیں, روتے جاتے ہیں اور حج بھی کرتے جا رہے ہیں. تو اس طرح کا رونا سید سجاد نے بتایا کہ دیکھو ہر واجب پر عمل کرو اور اس کے بعد ساتھ ساتھ رہو. تو یہ ہے کہ من بقا علی حسین وجبت له الجنہ, حسین پر آنسو بہاؤ تو جنت واجب ہو جائے گی. اور ایک فطرہ اس مقام پر ایک نقطہ جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا ہے. اب ذرا آپ غور کریں اور انتہائی ٹھنڈے دل سے غور کریں, جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں. وہ نقطہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے تاریخ نے دو رونے والے پیش کیے, تاریخ نے ہمارے سامنے دو رونے والے پیش کیے, ایک یزید کی فوج اور ایک سید سجاد. دو قسم کے رونے والے, ایک فوج یزید اور ایک سید سجاد. یہ دو رونے والے فوج یزیدی بھی رو رہے سید سجاد بھی رو رہے. اب ان دونوں میں ایک رونے والا ہر صورت میں جہنمی ہے اور ایک رونے والے کے بارے میں یہ فطرہ استعمال کرنا کہ وہ جنتی ہے یہ بھی اس کی توہین ہے. لیکن بطور مثال کہ ایک رونے والا وہ کہ جو جنتی, ایک رونے والا کہ وہ جہنمی. من بتا علی حسین وجبت له الجنہ, جنت واجب ہے لیکن کس طرح سے. سید سجاد روتے جاتے اور بابا کے مقصد پر عمل کرتے جاتے, یزید کی فوج حسین کی مظلومیت پر روتی تو ہے لیکن حسین کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتی. تو پتا چلا کہ ایک رونے والے وہ کہ روتے ہیں اور حسین کی بات پر عمل کر کے روتے ہیں, اور ایک وہ کہ روتے ہیں لیکن حسین کی بات سے کان بند کر کے روتے ہیں. تو یہ دو رونے والے ہو گئے. اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس درجے میں آتے ہیں, ہم یہ دیکھیں کہ ہم رونے والوں کی کس قسم کے اندر شامل ہیں. کیا ہم سید سجاد کی طرح سے ہیں کہ روتے جاتے ہیں اور حسین کی بات پر عمل کرتے جاتے ہیں, یا فوج یزیدی کی طرح سے ہیں کہ روتے تو خوب ہیں مظلومیت پر آنسو تو خوب بہاتے ہیں لیکن مولا کی بات سننے کے روادار میں مقصد حسین کو فراموش کر کے روتے ہیں. اگر ہم سید سجاد کی طرح رو رہے تو یقیناً ہم حسینی ہیں, اور اگر ہم فوج جدید کی طرح رو رہے کہ رونے میں تو آگے آگے, اور اس طرح سے رونا کہ تمام فوج کے ہاتھوں سے ہتھیار چھوٹ گئے اور ہر ایک نے انکار کر دیا نہیں ہم مزید ظلم نہیں کریں گے. اتنے خلوص کے ساتھ رونا لیکن عمل نہیں تو وہ یزیدی بن گئے. اب اگر ہم بھی اسی طرح سے رو رہے ہیں کہ رونے میں تو آگے آگے لیکن عمل میں پیچھے پیچھے, تو گویا ہم فوج جدیدی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اور جب فوج جدیدی کے نقش قدم پر چل رہے, تو اپنے آپ کو حسینی کہنا یا اپنے آپ کو مومن سمجھنا یہ حقیقتاً ہماری حماقت بھی ہے اور لفظ مومن کا مذاق اڑانا بھی. تو روئیے, یقیناً من بقا علی الحسین بغیر روئے ہوئے انسان کی بخشش ناممکن ہے, لیکن سید سجاد کی طرح رو کر دکھائیے, زینب کی طرح رو کے دکھائیے, یزید کی طرح سے آپ کیوں روتے ہیں, روتے بھی ہیں, روتے بھی ہیں, ہر ممکن طریقے سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم غم میں شریک ہیں, لیکن مقام عمل کے اندر پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں. تو سید سجاد نے بتایا کہ رونا اس وقت جب واجبات کے ساتھ ہو تب رونا جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوتا ہے. اور سید سجاد نے ایک اور اہم نقطے کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی. تمام تاریخوں کا یہ واقعہ آپ میں سے ہر ایک نے سنا. اب یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے یا نہیں کہ ہر وہ چیز جو ابھی آپ نے جتنی باتیں سنی, آپ میں سے ہر ایک گواہ ہے کہ آپ نے ہر بات سنی ہوگی, لیکن کبھی باتوں کو ملا کر چاہے نتیجہ نہ نکالا کہ ہر بات ہم سنتے ہیں. یہ حسین کا ایک اعجاز, ایک کمال, یہ لوگوں نے کوشش کی کہ عمل سے دور کیا جائے, لیکن پھر بھی ہماری ہر مجلس میں اس قسم کے واقعات آ جاتے ہیں, لیکن یہ ہماری غفلت سے ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ اس واقعے کا نتیجہ کیا نکلا. مسائل سے یہ واقعہ آپ میں سے ہر ایک نے سنا ہوگا. اب یہ ایک آپ کی اور ذمہ داری, ایک ذمہ داری یہ کہ رو لیکن سید سجاد کی طرح, یزید کی طرح نہ رو, اور دوسری ذمہ داری یہ جو سید سجاد نے بتائی, کیا ذمہ داری کہ جب دربار شام کے اندر ایک مرتبہ یزید بیٹھا ہوا, سید سجاد بیٹھے ہوئے تھے, اور کچھ روایتیں بلکہ وہ زیادہ بہتر ہیں کہ جمعہ کی جامع مسجد میں یہ واقعہ ہوا تھا, ایک مرتبہ یزید نے ایک عالم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم منبر پر جاؤ اور بتاؤ لوگوں کو کہ کیا ہوا ہے, اور یہ اہل بیت یہ اسیر جو ہے وہ کس لیے آئے. اس وقت اس شخص نے منبر پر چڑھ کر یہ اعلان کرنا شروع کر دیا. دیکھیے, پتا یہ چلا کہ منبر کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جانے والا بھی ہر شخص قابل احترام نہیں. اس نے کہنا شروع کر دیا کہ امیر المومنین کی نعرہ
مزید کو خدا کے سنگ سے اپنے دادیوں کے خلاف کامیابی حاصل ہوئی, اور آج ہم یہاں پر جگنے سب اور جگنے سے بھی منانے آئے. مفہوم یہی ہے اس کے جملوں کا. سید سجاد نے سنا ممبر پر چڑھا ہوا اس کا تقریر کر رہا, لیکن سید سجاد کھڑے ہو گئے, ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کہا کہ اے جب یاد رکھ کے پورے انسانوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے خدا سے ناراض کر دیا, اور کتنا ہی برا سودا ہے کہ یقین انجام دیا. سید سجاد نے یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص ممبر حسین سے یا ممبر رسول سے یہ اعلان کرے کہ جس کے اندر عقیدے کے خلاف دین کے خلاف بات ہو رہی ہے, تو سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں کوف اور کچھ کے اوپر کے سورج کے ساتھ سید سجاد خرید دربارے میں دربار جدید میں, لیکن ان تمام مسائل کے بعد پتا ہے کہ اوپر سے نیچے تک میں مسائل کا شکار, لیکن ہم کی بات آگے کو کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ تم غلط کہہ رہا ہے, اور تم نے اللہ کی ناراضگی کو بول دیا بندوں کی مدنی کو خرید کر. اب سیرت سید سجاد پر عمل کر کے بھی تو دکھائیے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور ایک منٹ کی زحمت آپ وہ اس چیز کی کہ جو اس نے اعلان کیا کہ جزید کو حسین پر فتح حاصل ہے, یہ آج ہم نے تو بہت سے ممبر سے اعلان کرتے ہیں. جزید کیا چیز تھا؟ جزید باطل کا اور بے عملی کا نمائندہ تھا, حسین عمل کے نمائندے تھے. تو اگر آج ممبر سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ بے عملی بہتر ہے, عمل جو ہے وہ بہتر نہیں, تو وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جزید بہتر ہے, حسین بہتر نہیں. الفاظ کے بدل میں مقصد نہیں ایسا رہے گا. اگر آج کل اس نے کہا کہ جزید کامیاب ہو گیا, حسین ناکام ہو گیا, اور آج کسی نے کہا کہ بے عملی جو ہے وہ کام